الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ خلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة داعمه على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين وقال الحكيم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب درود پڑھے محمد والے محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا مستشهدين بين يديه ہمارے یہ چند روز کا سلسلہ جو آپ کے ساتھ رہے گا اس میں ہم نے مولا کائنات کے خطبات میں سے ایک خطبے کا انتخاب کیا نہج البلاغہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ السلام علیکم امام کا کلام ہے لیکن اس کتاب میں پورا کلام نہیں ہے یہ امام کی گفتگو ہے لیکن یہ پوری گفتگو نہیں ہے آپ کے علم میں ہے سید رضی نے جب چوتھی صدی میں اس کو جمع کیا تھا ان کی مد نظر یا پیش نظر بھی مولا کائنات کے تمام خطبات نہیں تھے خود مقدمے میں یہ بات تحریر ہے کیونکہ ان کا اپنا مزاج فصاحت اور بلاغت تھا ایک فصیح شخصیت تھے ایک بلیغ شخصیت تھے ایک ادیب شخصیت تھے انہوں نے بھی مولا کائنات کے ادب کے اعتبار سے جو اس زمانے کے ان کی سمجھ کے اعتبار سے جو سید رضی کی سمجھ میں آئے تھے ہنر کے اعتبار سے فصاحت کے اعتبار سے بلاغت کے اعتبار سے جو کلام انہیں پسند آیا اس نہج البلاغہ میں وہ موضوعات جمع ہیں کیا مولا کائنات کا سارا کلام نہج البلاغہ ہے تو آپ کہیں گے نہیں سارا کلام نہج البلاغہ نہیں ہے لیکن نہج البلاغہ سارا کلام ہے تو اس کے علاوہ کہاں ہے تو پتہ چلا اگر اصل منابع آپ پہنچ پائیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ 13 جلدیں عربی زبان میں اور جب وہ فارسی میں ہوتی ہیں تو اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے سارے کلام امام کو ابھی تک اردو ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ اردو زبان قارئین جو ہے استفادہ نہیں کر سکے لیکن انشاءاللہ توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے امید ہے اس نے ظن ہے کہ آپ نے اس کتاب کا کم سے کم جو اردو میں آپ کے سامنے ہے جو آپ کے پاس ہے جو آپ کے گھروں میں ہے انشاءاللہ آپ نے یقین ہے کہ اس کا ضرور مکمل مطالعہ کیا ہوگا یہ ایک بات ہو گئی جو دوسرا موضوع ہے اسی سے متعلقہ وہ یہ ہے کہ زیادہ تر امام کی گفتگو آخری کے پونے پانچ سالوں میں اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو ممبر ملا ہے اب آپ کو محراب ملا ہے اب آپ کو اختیار ملا ہے اب لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں ہاں بتائیے ہاں سنائیے وَإِلَّا 25 سال کسی بھی امام کی بات کو کہیں کوئی محفوظ کرنے والا نہیں تھا ہاں آپ نے بتایا وہ 25 سالوں میں نے کیا کیا लेकिन उन 25 सालों में जो बातें हुई वो कहीं किसी जगह पे, क्योंकि आपके पास मरकजियत नहीं, आपके पास इख्तियारात नहीं, आपके पास हुकूमत नहीं, विलायत नहीं या खिलाफत नहीं, जो राइज लफ्ज और माना हो गया। तो ये कलाम भी ज्यादातर उन्हीं पौने पांच सालों का कलाम है कि जो इमाम को खिलाफत के मिले, वो बातें होंगी। तीसरा मौजू जिस खुतबे का इंतखाब किया कासिया, खुतबा कासिया मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ नाम या नंबर, नाम तो यही है, नंबर मुख्तलिफ है। यानी अगर इसी खुतबे को आप जीशान हैदर जवादी साहब के तर्जुमे में देखेंगे तो उसमें खुतबा नंबर चेंज होगा, अरबी और फारसी में चले जाएंगे वहां खुतबा नंबर चेंज होगा, उर्दू में, और वो भी अगर मुफ्ती जाफर हुसैन साहब, खुदा इंशाल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, अगर आप उनकी नहजो बलागा जो तर्जुमा हुई उसको उठाएंगे तो उसमें इस खुतबे का नंबर 190 है, 190 खुतबा कासिया, खुतबा नंबर 190। तीन बातें होंगी, चौथी बात वो ये है कि ये खुतबा इमाम के आखिरी अय्याम में दिया गया खुतबा है, यानी ये खुतबा खिलाफत के आगाज में नहीं, ये खिलाफत के आखिरी अय्याम का खुतबा है, और इसको हम 40वीं हिजरी का खुतबा कहते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एक बार इमाम ने अपनी 63 साल जिंदगी के सारे इंपॉर्टेंट मौजूद, मलाए कायनात ने अपनी जिंदगी के जो 63 साल जिंदगी थी उसके सारे अहम नुकात इस खुतबे में जमा किए हैं। ये नहजुल बलागा का तुलानी तरीन खुतबा है, मौलाए कायनात का ये खुतबा जिसको कासिया का नाम दिया गया, जो इस मुफ्ती जाफर साहब के तर्जुमे में 190 इसका नंबर है, जो इमाम की जिंदगी के आखिरी अय्याम का खुतबा है, जब चौथी जंग की तैयारी हो रही है, तीन जंगें हो चुकी हैं, आपको पता है मौलाए कायनात के जमाने में निफाक क्योंकि खुल गया था तो मुनाफिकीन की तरफ से तीन जंगें आप पर मुसल्लत हुई, उसके बाद अब चौथी जंग की तैयारी है, इमाम वापस आए हैं, मरकज आपका कूफा है खिलाफत का, एक बार फिर उस बहुत बड़े फितने के लिए कि जिससे सफीन में मुकाबला करते रहे, एक बार फिर अपनी अफरादी कुव्वत को, अपनी ताकत को, मुजाहिदीन को, असलहे को एक बार जमा करने के लिए आए हैं, जमा हो रहे हैं, क्योंकि माहे रमजान बीच में है, मुहर्रम मुहर्रम ये माह हराम में से होता है, इसमें जंग हो नहीं पा सकती, अब तैयारी के लिए आए हैं और आने के बाद अपने अफराद को तैयार कर रहे हैं और ये खुतबा दे रहे हैं। तो इसमें बहुत कुछ कि जिसे एक ऐसा तजुर्बेकार शख्स कि जिसने 63 साल और उसमें भी बहुत सारे साल रसूलुल्लाह की जिंदगी के देखे हों, बाद में फिर जो उनके साथ हुआ खिलाफत वो 25 साल रहे, फिर चार पौने चार साल, पांच साल पौने पांच साल जो आपको मिले खिलाफत के, वो सारे तजुर्बे हों, इसमें तीन बड़ी जंगें हो चुकी हो, और रसूलुल्लाह की जिंदगी में भी जो इंपॉर्टेंट मतालिब थे वो सब एक ऐसे तजुर्बेकार शख्स ने कि अब जो आखिरी मार्के के लिए लोगों को जमा कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह ये मैं मुकदमाती बातें जो कर रहा हूं ये इस खुतबे की अहमियत के बारे में, क्या मुझसे तो पूरी कोशिश भी करूं शायद 12-15 दिन के अंदर भी ये खत्म ना हो, क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद है और 12 हमने भी कुछ ना कुछ इसकी वजाहतें करनी है, तो हो सकता है कि ये पूरा खत्म ना कर पाए, चार दिन आपके पास है, लेकिन इसके कोशिश है जिन्हें मैंने समझा कि ये जरा अहम नुकात हैं, नहीं कह रहा हो सकता आपकी निगाह में कुछ और या और बुजुर्ग उलमा कुछ और नुकात इससे निकाले, मैंने जो समझा कि ये चंद बड़े अहम नुकात हैं, मैं इंशाल्लाह उनकी वजाहत उन्हीं इमाम ही के अल्फाज से इस्तेफादा करते हुए उनकी वजाहत करूंगा, और ये चाहूंगा कि आप में एक शौक पैदा हो जाए, ख्वाहिश ये है कि आप में एक शौक पैदा हो जाए, आप में भी एक तड़प पैदा हो जाए कि आप इस खुतबे का कम से कम انشاءاللہ آپ نے سب نے پڑھا ہوگا، لیکن ایک بار پھر دوبارہ سے اس خطبے کا جائزہ لیں، غور کریں، اور بہت سارے موجودہ آپ کے میرے مسائل، اجتماعی اور قومی اور مذہبی اور فرقہ وارانہ اور شخصی، ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارے مسائل کا جواب مولا کائنات کی زبانی مل جائے. خدا انشاءاللہ ہمیں نہج البلاغہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھیں محمد والے محمد. پونے پانچ سال آپ کے پاس ٹائم ہے، پونے پانچ سال کے اندر آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں جب مقابلے ممبر پر آئیں اور گفتگو کریں. یہ لکھے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ مولا کائنات کے لکھے ہوئے مطالب نہیں ہیں، یہ رائٹنگ نہیں ہے، یہ زیادہ تر اسپیچز ہیں، ہمیں تقریر کی صورت میں ملے ہیں جو بعد میں کتابت لکھے گئے ہیں. پونے پانچ سال کے اندر یہ اصل کتاب نہیں، ہم نے آپ سے کہا کہ یہ خلاصہ ہے، اور وہ بھی ایک خاص نگاہ سے لکھے جمع کیا ہوا خزانہ ہے. اصل کتابوں کو دیکھیں گے تو یقین ہے کہ روش یہی والی ہوگی. کون سی روش ہے؟ آپ اکثر خطبوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ مولا کائنات چار پانچ اہم موضوعات ہمیشہ ہر خطبے کے آغاز میں، ابھی تو آپ نے چند دنوں پہلے خطبہ دیا تھا، اس میں بھی آپ نے یہی باتیں کی تھی، پھر ابھی اس سے پہلے آپ نے کوئی اور سے تھوڑا سا پہلے خطبہ دیا تھا، اس میں بھی آپ نے یہ باتیں کی تھی، آپ یہ خطبہ دے رہے ہیں، پھر یہ اور کوئی اور بات میں، وہ بھی پتہ چلا کہ چند باتیں امام کی نگاہ میں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ وہ پونے پانچ سالوں میں ان باتوں کا تکرار ضرور کرتے ہیں. مثلا توحید سے آغاز کریں گے، توحید سے، اللہ کی وحدانیت سے، خدا کی عصمت سے، اس کی صفات سے، اہم نکات آغاز میں اللہ کے بارے میں، پھر خلقت کے موضوع پر بات شروع ہو جائے گی. ارے ابھی تو آپ نے چند دنوں پہلے خلقت کا بتایا ہمیں، آدم اس طرح سے ہوئے، شیطان کو کہا یا اس زمانے میں فرشتوں کو کہا سجدہ کر لو، اس میں سے پھر ایک شیطان بن، پھر دوبارہ سے وہی باتیں. ہاں پھر وہی بات، یعنی توحید، توحید کے بعد خلقت کائنات کی اور انسان کی، پھر شیطان کا اکڑ جانا، اس کے بعد پھر دنیا کی مذمت. یہ تین چار موضوعات مسلسل ان خطبات میں جو مولا کائنات آپ کو دے رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، یہ ضرور آپ کو ملے گا، نہیں چھوڑتے. یہ کیا ہے؟ یہ میری سمجھ میں اس طرح سے آیا ہے کہ یہ اصل میں قرآنی روش ہے، یہ گفتگو کی الہی روش ہے. کیا مطلب الہی روش؟ کیا مطلب قرآنی روش؟ یا یہ شریعت کی روش؟ کیا مطلب شریعت کی روش؟ ذرا اس کو توجہ سے، ویسے تو انشاءاللہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فرمان معصوم ہے. اب یہ کس معصوم کا ہے ابھی میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، لیکن میرے پاس وہ موجود ہے، ایک خط ہے جو محسن قرائتی صاحب نے لکھا ہے. اتفاق سے اس محسن قرائتی صاحب کے خط کے اندر وہ معصوم کا نام موجود ہے جو میرے ذہن سے نکل گیا ہے. قول مجھے یاد ہے، فرمان مجھے یاد ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری باتیں سنو، معصوم فرما رہے ہیں، جب ہماری باتیں سنو اس کے بعد تمہیں چاہیے کہ تم ہم سے قرآنی دلیل مانگو کہ جو آپ نے بات کی ہے قرآن میں کہاں تحریر ہے. کون فرما رہا ہے؟ معصوم. جب ہم بات کریں تم ہم سے دلیل مانگو قرآنی کہ ہم نے یہ بات کی ہے قرآن میں کہاں تحریر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اہل بیت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کرتے ہی نہیں، یہ روش ہے، ہونی یہی چاہیے. آتا ہے فلسفہ بیان کرنا، ہمیں بھی آتی ہے منطق، ہم نے بھی پڑھی ہوئی تاریخ، ہمیں بھی بولنا بہت آتا ہے، لیکن کام کا نہیں. یہ کام تو اسی وقت ہے کہ جب کوئی کھڑے ہو کے پوچھے کہ مولانا کوئی دلیل تو دیں کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے قرآن میں کہیں ہے یا نہیں ہے، اور آپ اس کو طلب کریں اور مولانا صاحب اس کا جواب دیں. یہ روش اہل بیت نے سکھائی ہے، ہماری نہیں. کیا آپ کے پاس اپنی باتوں کی دلیل قرآن سے ہونی چاہیے؟ جب امام اور معصوم کہہ رہے ہیں تو یہ میں نے آپ سے کیوں کہا؟ یقین کیجئے یہ پورا امام کی گفتگو اس میں ہو یا 13 جلدوں پر مشتمل ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ قرآن سے کبھی بھی ٹکراؤ، کبھی بھی انحراف، کبھی بھی ہلکا سا بھی کوئی ساویہ رکھتے ہوں قرآن کے بارے میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو کچھ ہے قرآن ہے. اگر یہ بات کلیئر ہے تو میں نے کیا کہا کہ کیوں امام علی علیہ السلام ہمیشہ جب بھی بات کریں کیوں اس طرح سے تکرار کریں توحید کی، خلقت کائنات کی، خلقت انسان کی، شیطان کی نافرمانی کی، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ روش شریعتی، شریعت کی لگتی ہے، ہمیں یہ روش قرآنی لگتی ہے، ہمیں شرع روش احادیث اور روایات کی لگتی ہے، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دیکھیے گا، یہ جو کلمہ ہے، جو کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہوتے ہیں، میں کہ آپ کیونکہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور کیونکہ آپ کے کان میں ایک میں اذان اور ایک میں اقامت میں کلمہ آ جاتا ہے، اس لیے عموماً ہم بڑے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی اس نیت سے کلمے کو نہیں پڑھتے کہ مسلمان ہونا ہے، کیونکہ آپ انڈرسٹوڈ بھائی انڈرسٹوڈ ہے، جب میں گھرانے ہی شیعہ میں پیدا ہوا، میں مسلمان فیملی میں پیدا ہوا تو مجھے تھوڑی کوئی کلمہ پڑھنا ہے، انڈرسٹوڈ ہے نا، یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ نے نہیں چھوڑا آپ لوگوں اس طرح سے، نہیں، یہ کلمہ وہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کب ہوئے، یعنی کیسے ہوئے، یا پہلے کہاں تھے مسلمان ہوئے کبھی؟ پہلے ہم فرض کریں، پہلے ہم فرض کریں ہم کافر تھے، مشرک تھے، کسی اور دین پر تھے، ہم نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ اچھا اب کیا کر رہے ہیں بھائی، مسلمان ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا کلمہ، کیا مسلمان ہوتے ہیں۔ اب کیا ہو، سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ آپ پاک ہو گئے، پاک ہو گئے، ہاں، یعنی آپ کا جو پسینہ بھی پہلے نجس تھا، نجیس تھا، پہلے بھی آپ کا پسینہ نجس تھا، مسلمان بھی تھے نا آپ، اب آپ نے جب پڑھا کلمہ تو آپ مسلمان ہو گئے، اب آپ کا پسینہ بھی پاک ہو گیا ہے۔ اب یہ کلمہ کے جو مسلمان بننے کے لیے پڑھا جاتا ہے، مسلمان ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اللہ آپ سے کتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھواتا ہے روزانہ؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ اذان میں ہے، اقامت میں ہے، نماز کے تشہد میں ہے، اتنی مرتبہ؟ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو مسلمان ہو گئے پھر اتنی مرتبہ؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں مولا کائنات کہ میں تمہیں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ بھائی اللہ مسلمانوں، اللہ شیعوں، اللہ صفین میں چلنے والوں، اللہ وحدانیت کا مسئلہ ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کب کب تم اللہ کی وحدانیت سے نکل جاتے ہو، اندازہ ہی نہیں ہے تمہیں کب تم اپنی زندگی میں مشرک، مشرک ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی پرستش کرے، اللہ کی پرستش کے علاوہ کسی کی پرستش کرے تو مشرک ہوتا ہے، میں نے کیونکہ شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا، میں نے اصل میں بت کو پوجا تو مشرک، یہ والا مشرک نہیں، یہ والا مشرک نہیں، لیکن روزانہ کے عمل میں جو شرک وجود میں آ جاتا ہے، تمہیں بار بار نماز میں کلمے کی ضرورت ہے تاکہ تم پھر مسلمان ہو جاؤ۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی، اب خطبے میں کیوں اہل بیت مولا کائنات اپنے الفاظ میں بار بار توحید، کیونکہ مجھ سے یہ توحید مس ہو جاتی ہے، میں تو بھول جاتا ہوں کہ میں خاص مقصد کے لیے، خاص ہدف کے لیے، خاص طور پہ مجھے وجود میں اللہ نے ایک وجود بخشا ہے، اور وہ اللہ کہ جو عبس خلق نہیں کرتا، چیونٹی کو نہیں خلق کرتا، چیونٹی جو شاید نظر بھی نہ رہی ہو آپ کو، جب وہ عبس خلق نہیں ہوئی، فضول خلق نہیں ہوئی، بیکار خلق نہیں ہوئی، انسان کیسے بیکار خلق ہو؟ یعنی یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بار بار روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ انداز ہے جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اپنایا ہے۔ اگر یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی، اب میں الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہوں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ امام ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک ایک جملہ امپورٹنٹ ہے، ایک ایک کلمہ امپورٹنٹ ہے، ایک ایک حرف امپورٹنٹ ہے۔ بہت لذت آتی ہے اگر ہمیں عربی آتی ہو تو، بہت ہی لذت آتی ہے، کیونکہ پھر امامی کے الفاظ کو آپ دہرا رہے ہوتے ہیں نا، عربی میں جو امام نے فرمایا تھا وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، خود اس کی بڑی برکت ہے، خود اس میں بہت سکون ہے۔ لیکن چلے ہمیں عربی نہیں آتی، یا پڑھنا تو آتی ہے سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے ہم عربی سے وہ استفادہ نہیں کر پائیں گے، لیکن جہاں جہاں ضروری ہوا وہاں میں عربی کے کلمے بھی پڑھوں گا، لیکن اردو سے استفادہ کرتے ہیں وقت کو بچانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ قاسمیہ نمبر ہے 190، ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب کا. بقیہ ترجمہ اگر آپ اٹھائیں ہو سکتا ہے کہ وہاں قاسمیہ نام تو ہوگا لیکن خطبے کا نمبر فرق کر سکتا ہے. ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے. ویسے تو یہیں پہ اختلاف شروع ہو جائے گا ہمارا. ہر تعریف، ہم تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی اور کرتے ہیں الگ بحث ہے، کچھ کام کر کے تو انتظار کرتے رہے تعریف کی جائے ہماری، نہ کی جائے. مثلاً اتنا جملہ، میں نے اتنا اہم جملہ کہا اور آپ نے واہ واہ نہیں کیا، میں تو ہلا دوں گا. وہ کیا ہے، سو رہے ہو کیا؟ دیکھنے کتنی اہم بات کی ہے میں نے. اچھا اچھا، آپ نے اہم بات کی، واہ واہ واہ. یعنی ہم تو یہاں تعریف کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر تعریف اس اللہ کے لیے جو عزت و کبریائی کی رضا اوڑے ہوئے ہے. دو صفات یہاں بیان کی اللہ کی، عزت اور کبریا. عزت تو بڑا کلیئر ہے، کبریائی بزرگی کو کہتے ہیں، تکبر کو کہتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے لیے، یہ غرور، یہ تکبر، یہ کبریا، جو بھی اللہ استعمال کرے، اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہے. کوئی حق نہیں کسی انسان کو اپنی تعریف کروانے یا پھر غرور کرنے یا تکبر کرنے. یہ رضا صرف اللہ کے لیے. اور جس نے ان دو صفتوں، ان دو، جس نے اللہ کی طرف اشارہ ہے، جس نے ان دو صفتوں کی بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، پہلے کا رضا ہو رہی ہے عزت کی بھی اور کبریائی کی بھی. اور پھر آگے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اور وضاحت کر دی کہ اللہ نے انہیں بلا شرکت غیر، یعنی اپنے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں، مختص کیا اپنی ذات میں، عزت کو بھی اور کبریائی کو بھی. اور تاکید کر دی مولا کائنات نے، اور دوسروں کے لیے. ابھی بھی اگر ہلکا لیا آپ لوگوں نے تو اور بڑھا دیا، یعنی ہم نے ہلکا لیا، اور دوسروں کے لیے ممنوع اور ناجائز قرار دیا. اور تاکید کر صرف اپنے لیے نے منتخب کیا، اور اس کے بندوں میں سے جو ان صفتوں میں سے اس سے ٹکر لے گا اس پر لعنت کی ہے. کہا بھائی عزت اور کبریائی میرے لیے تھی، میرے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے، اور اسی کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا. آپ کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کا امتحان لیا، آگے آنے والی نسلوں کو ایک بہت امپورٹنٹ مرحلے سے گزارے بغیر فرشتوں کو گزارا تاکہ تمہیں کلیئر ہو جائے. کہتے ہیں نا بھائی دیواروں سے کیا ہوتا ہے، در سے بات کریں دیواریں سنتے ہیں، دیوار سے بات کریں در سے بات سنتے ہیں. اسی طرح کی بات ہے، اپنے مقرر فرشتوں سے امتحان لیا تاکہ ان میں سے فروتنی کرنے والے کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے. فروتنی کلیئر ہے، آجزی، فروتنی آجزی، انکساری، مٹا ہوا شخص، جھکا ہوا شخص. چنانچہ اللہ سبحانہ نے باوجود یہ کہ وہ دل کے بھیدوں سے اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے. یہ امتحان اللہ نے اپنے لیے نہیں لیا کہ میں ذرا دیکھوں آپ لوگوں میں سے کون کیا ہے. نہیں، یہ ہمارا امتحان تھا، ہمارے لیے تھا. وہ تو پردہ غیب کو جانتا ہے، اسے ہمارے دلوں کے بھیدوں کا، ہمارے دلوں کے رازوں کا، ہماری ہر چیز کے بارے میں خدا آگاہی رکھتا ہے. فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. انی خالق بشرا من طین فاذا سویته، جب میں بنا دوں، فنفخت فیہ من روح، میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، اپنی روح. اللہ نے جسم بنایا مٹی سے اور حرکت ملایا اپنی روح سے، اپنی روح پھونک دوں گا. فقعوا لہو ساجدین، بس جھک جاؤ اور اس کو سجدہ کرو، جھک جاؤ اور اس کو سجدہ کرو. فسجد الملائکہ کلہم اجمعین، کہا کہ اجمعون، کلو، سارے کے سارے ملائکہ جھک گئے، سارے کے سارے، الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب سجدے میں گر پڑے. اسے سجدہ کرنے میں آ رہا ہے، اسے سجدہ کرنے میں آ رہا ہے. میں نے خیال ہے ہمیں کبریائی اور جو اپنے لیے دو چیزیں رکھی ہیں عزت اور کبریائی, وہ سمجھا رہے ہیں مولائے کائنات. کہا اس کو سجدہ کرنے میں آر آئی, سارے ملائکہ سجدے میں جھکے اس کو آر آئی. وہ اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل سے, اپنی اصل کے لحاظ سے اس کے سامنے اکڑ گیا. چنانچہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیشرو ہے. کیا کیا اس نے؟ اس نے کہا مجھے آپ نے بنایا ہے آگ سے اور انسان کو بنایا ہے مٹی سے, اور اپنے گمان میں سوچ رہا ہے کہ آگ یقیناً مٹی سے افضل ہوتی ہے. تمہیں کس نے کہا؟ یہ ایجوکیشن تم نے کہاں سے لیا؟ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں, یہ افضلیت اور مفضول کہاں سے آیا تمہارے دماغ میں؟ اللہ کی مخلوق کے درمیان فرق کرنا غریبی اور امیری کی بنیاد پہ, یہ کہاں سے آیا تمہارے ذہن میں؟ عزت خاص طبقوں کو ملنی چاہیے, کہاں سے آیا تمہارے ذہن میں؟ بھائی میں مولوی ہوں, وہ صاف کر رہا ہے, جھاڑو دے رہا ہے, عزت میری زیادہ ہے. کس نے کہا ہے تم سے؟ کس نے کہا ہے؟ کہاں سے آیا تمہارے دماغ میں تصور؟ اسے کہتے ہیں تعصب, عصبیت. شیطان سرغنہ ہے, مولا کائنات کا فرماتے ہیں, انہی کی زبانیں سنتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسے سجدہ کرنے میں آر آئی اور اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا. چنانچہ یہ دشمن خدا, اس کو کہا دشمن خدا. اب یہ دشمن خدا یہ مقابلے میں آ گیا نا اللہ کے, جو اللہ کے مقابلے میں ہے وہ دشمن خدا. کہا کہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ, عصبیت. اب جو تعصب کرے, کسی بھی صدا کا تعصب ہو, قومی کا تعصب ہو, مذہبی تعصب ہو, برتری علمی تعصب ہے, امیری غریبی کا تعصب ہے, جہالت اور علم کا جو بھی تعصب ہے, تعصب اگر ہے, فرمایا چنانچہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیشرو ہے. لیڈر مبارک, متعصبین کو لیڈر مل گیا, مولا کائنات نے دیا, جس نے تعصب کی بنیاد رکھی. یہ تعصب کی بنیاد اس کی رکھی ہوئی ہے. اللہ نے اس کی ندائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا, اللہ سے اس کی, شیطان نے بنیاد رکھی تعصب کی, اور لفظ یہ امپورٹنٹ ہے, اللہ نے اس کی, اللہ سے اس کی ردائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا تصور کیا. تعصب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہاں پر اللہ کی دو چیزوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے, جو اللہ نے اپنے آپ سے عزت اور کبریائی. پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنا دیا؟ وہ تو بڑا بننے کے چکر میں تھا, لیڈر بنوں گا, بہت سارے لوگ میرے پیچھے بھی آ جائیں گے, تعصب کیوں دکھا رہا ہوں؟ اللہ نے اسے بڑا بننے کے بجائے کتنا چھوٹا بنا دیا, اور بلندی کے زوم کی وجہ سے کس طرح پستی دی. گمان تھا اس کو بلند ہو رہا ہوں, اللہ نے پست کر دیا. دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنایا, دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنایا. جاؤ فارغ ہو تم یہاں سے, اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ, واپس آؤ گے؟ ابھی جاؤ, ابھی مارے مارے پھرو, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ڈھونڈتے پھرو, جاؤ راندہ درگاہ. ہاں جب واپس آؤ گے تو بھڑکتی ہوئی آگ, کیونکہ تم نے تعصب کی بنیاد رکھی ہے. بھڑکتی ہوئی آگ آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی. اور اگر اللہ چاہتا, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے ویسے مومنین کے لیے, اور اگر اللہ چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا کہ جس کی روشنی آنکھوں کو چن لیا تھا, اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جاتی. اگر اللہ چاہتا مٹی سے نہ بناتا, ایسی کسی بھی ایسی دھات سے, کسی بھی ایسے نور سے, کسی بھی ایسی شے سے اس کو وجود دیتا کہ مخالفت کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل ہی نہ ہوتی. ارے کیا اعلی نسل ہے, کیا نور ہے, کیا وجود ہے, عقلیں ہی فارغ ہو جاتی ہیں. ایسا وجود اللہ بنا سکتا تھا, پھر تمہارا امتحان کیسے ہوتا؟ پھر تمہارا امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان تو بڑا اللہ سادہ سادہ چیزوں سے لیتا ہے نا، بہت سادہ سادہ چیزوں سے اللہ امتحان لیتا ہے، اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ دے۔ اگر چاہتے تو آدم میں ایسی خوشبو اٹھتی کہ تم خود خود بہت جھک جاتے سارے کے سارے، اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں خم ہو جاتی، اگر ایسا کرتا تو آدم کے آگے سب کی گردنیں خم ہو جاتی، اور فرشتوں کو ان کے بارے میں آزمائش، فرشتوں کی آزمائش ہلکی ہو جاتی، ہلکی ہو جاتی نا آزمائش، بھائی شخصیت ہی ایسی بنائی آپ نے کہ جھک گئے ہم خود بخود۔ کہا نہیں، ہم شخصیت ایسی بنائیں گے نہیں، ہم تو بڑی سادی سے بنائیں گے، دیکھتے تم آیا ہمارے حکم کے مطابق جھکتے ہو یا نہیں۔ بات یہ ہے سر کہ ہمارے کہنے پہ آیا جھکتے ہو یا نہیں، یہاں پر بات شے وجود شخصیت نہیں، بات یہ ہے کہ تم اللہ کے کہنے پر عزت کرتے ہو، یہ الگ بحث، یہ ایک الگ بحث، تم اللہ کے کہنے پر تعظیم، یہ الگ بحث، تم اللہ کے کہنے پر کسی کو محترم، یہ الگ بحث، یہ الگ بحث ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ اپنی مخلوق کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے جن کی اصل حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو آزمائش ان چیزوں سے ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں آپ کی واقفیت نہیں ہوتی ہے، پتہ ہو چیزوں کا اور تم اس کو مان لو، پتہ ہو چیزوں کا تو اس کے آگے جھک جاؤ۔ ارے ہم نے تمہیں خالی بتایا ہے کہ جنت کیا ہے، ہم نے تمہیں صرف بتایا ہے کہ آخرت یا جہنم کیا ہے، اور تم ہمارے بتائے پر بغیر دیکھے ہمارے کہے پر ایمان لائے ہو، اصل میں تم مومن، لیکن تم گئے جنت دیکھ کر آئے اور اب تم مومن ہو گئے ہو، نہیں تم آخرت کو دیکھ کر آئے اب تم مومن ہو گئے ہو، نہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم تو تمہیں آزمائیں گے ان چیزوں سے کہ جن کے بارے میں تم آگاہی نہیں رکھتے ہو، آیا تم ہماری بات مانتے ہو یا نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ ایمان بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، یہ وہ اللہ پر ایمان ہے، یہ وہ اصل توحید ہے کہ جس میں ہم صرف اللہ کے کہنے پر، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افعال امتیاز کر دے۔ تمہیں چاہیے اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو، کہ اس کی طول طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کی ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا۔ اتنی ابھی خود مولا بتا دے کتنی عبادت تھی، حالانکہ اس نے 6000 برس تک، 6000 سال، پھر مولا فرماتے ہیں پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے، کوئی موازنہ ہے دنیا کے سالوں کا آخرت کے سالوں سے؟ کوئی موازنہ نہیں۔ کہا ہمیں نہیں معلوم دنیاوی سال تھے یا آخرت کے سال تھے، یا آخرت کے، اس نے عبادت کی تھی۔ تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو ایسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ نہیں، یہ اصل میں جو تعصب شیطان نے دکھایا تھا یہ عذاب شیطان پر آیا ہے۔ اگر میں تعصب دکھاؤں گا تو شاید مجھ پر یہ نہیں آئے گا، اس نظریے کو توڑ رہے ہیں امام علی علیہ السلام، اس فکر کو توڑ رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے کہا ہرگز نہیں، پھر کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں عربی پڑھوں، اس کی درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ نہیں مل رہی، کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو، فرشتہ، ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو، جس ایک غلطی کی بنیاد پر ایک فرشتے کو جنت سے باہر نکالا ہو، اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے۔ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ کہ ابلیس کا حساب الگ تھا، میرا حساب الگ ہے۔ توڑ دیا امام علی نے اس نظریے کو، انہوں نے کہا نہیں، اگر کسی ایسی غلطی پر، اسی طرح کی غلطی پر انسان یہ سمجھ رہا ہے، شیطان کا جو اللہ نے شیطان کے ساتھ کیا وہ الگ ہے، جو میرے ساتھ ہے وہ الگ ہے، نہیں، توڑ دیا اس نظریے کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے؟ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین کے لیے یکساں ہے۔ اللہ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کے رہنے والے برابر ہیں۔ اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں، اللہ اور اہل زمین، اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے امر ممنوع کی اجازت ہو جسے تمام جہان والوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہو۔ خدا کے بندوں، اللہ کے دشمن سے ڈرو، کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے۔ یہ روگ اس کا تھا، یہ بیماری اس کو تھی، یہ تعصب اس کے اندر تھا، اب وہ گھوم رہا ہے، دنیا میں آ گیا ہے اختیارات لے کے، اختیارات لے کے۔ عمر بھی زیادہ ہے، ہماری پیدائش کو دیکھا ہے اس نے، حضرت آدم کی پیدائش کو دیکھا ہے، آپ سے پہلے سے 6000 سال تو عبادت کی ہے اس نے، آپ تو وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ سمجھدار بھی بہت ہے، سمجھدار بھی بہت ہے۔ میں نے اگر آپ ہی سمجھ رہے ہیں بیوقوف سی مخلوق ہے، نہیں، بہت سمجھدار ہے۔ کیوں؟ ابھی مولا کہنا تھا کہ بتائیں گے بڑی اہم اور اہم بات اس کے بارے میں، لیکن میں ایک جملہ جو یہاں نہیں ہے، جو کہیں اور کسی خطبے میں تھا، کہ وہ دیکھ کے حملہ کرتا ہے، یعنی ابلیس، جس نے پھر بعد میں اپنے بہت پیادے بنائے، بڑے سوار بنائے، ابھی ہم آ رہے اس طرف، وہ بڑا دیکھ کر حملہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو مولانا صاحب کے لیے شیطان ہے، وہ جو ہم سے اوپر اگر کوئی مجتہد ہیں تو وہ شیطان میرا والا ان کے لیے نہیں ہے۔ جو مجتہد کا شیطان ہے وہ مرجے کے لیے نہیں ہے، جو مرجے کے لیے شیطان ہے وہ عارف کے لیے نہیں ہے۔ اور افا کیا مطلب؟ آغا بہجت کا شیطان وہ نہیں ہوگا کہ جو میرا شیطان ہے، آغا بہجت کا شیطان اپنی دنیا کا بہجت ہوگا، تبھی تو بہکا سکے گا۔ عام سادے سادے شیطانوں کو تو کنٹرول کر لیں گے، وہ آئے گا سمجھدار بھی ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں آتی آپ پر، سوتے میں تو کرتا ہی حملے، جاگتے میں تو کرتا ہی، سوتے میں بھی کرتا ہے، وہ نہیں غفلت کا شکار ہے، آپ ہوتے ہیں غفلت کے شکار، شیطان۔ خدا کے بندو، اللہ کے دشمن سے ڈرو، کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے، اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے، وہ اپنے سوار اور پیادہ لے کر تم پر چڑھ نہ دوڑے، اس لیے کہ میری جان کی قسم، مولا کائنات کہے میری جان کی قسم، مولا کائنات کہے میری جان کی قسم، فلعمری لقد فوق لکم، قسم کو یہاں پر فلعمری، میری جان کی قسم، اس نے شر انگیزی کے تیر کو، شر انگیزی، وہ جو فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں بھی چاہتا ہے جنت سے نکالے، نکلوائے، وہ تمہیں بھی چاہتا ہے، اللہ تمہیں بھی دھتکارے، نکال دے، وہ تمہیں بھی چاہتا ہے تعصب کا شکار ہو جاؤ، وہ تمہیں چاہتا ہے گھمنڈ کرو، وہ تمہیں بھی چاہتا ہے اپنی مخلوقات پر اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوششیں کرو، تمہیں بھی چاہتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس نے شر انگیزی کے تیر کو چلے کمان میں جوڑ رکھا ہے، سمجھتے ہیں نا، چلے کمان میں جوڑا ہوا ہے، یعنی بالکل تیار، ہر وقت جیسے آپ شکار کے لیے تیار رہتے ہیں، اور قریب کی جگہوں سے تمہیں اپنے نشانے کی عزت پر رکھا ہوا ہے، اور بہت فاصلے بھی نہیں ہے، بالکل آپ کے قریب ہے، جیسے موقع میں ٹھک تیر اس کا آیا، یوں نہیں کہ دور آپ نکل جائیں گے بچ جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، تیر کو کمان میں رکھا ہوا ہے اور بالکل آپ کے قریب کسی جگہ پر، اور کمان کو زور سے کھینچ بھی لیا ہے، یعنی یوں نہیں کہ تیاری یوں والی ہے، نہیں یوں والی ہے کہ جہاں آپ کو دیکھا ٹھک سکتا تیر چھوڑ دیا۔ مولا کائنات فرمانا، جیسا کہ اللہ نے اس کی زبانی فرمایا ہے، اس نے کہا تھا نا اللہ سے، قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، کیا ہے؟ قال ربی بما اغویتنی، جیسا کہ اللہ تو نے مجھے اغوا کیا، اللہ پر الزام لگا دیا، اللہ نے تجھے کہاں اغوا کیا؟ اللہ نے تجھے کہا تھا بھائی سجدہ کر، سارے فرشتوں کی طرح تیرا بھی مقام ہو جائے گا، اللہ نے تجھے اغوا نہیں کیا، اللہ پر الزام لگا دیا تم۔ بارہ، اس نے جملہ یہ کہا، امام علی فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں اس کی زبانی، قال ربی بما اغویتنی لازینن لہ فی الارض، میں بھی جو کوئی زمین پر ہے خوبصورت بنا بنا کر پیش کروں گا، زینت، ازینن، میں انہیں خوبصورت بنا بنا کر پیش کروں گا، فی الارض ولا اغوی انہم اجمعین، اور پھر میں ان سب کو، یعنی تو جسے انسان بنا رہا ہے، تو جسے آدم کہہ رہا ہے، तू जिसमें अपनी रूह भूख रहा है, मैं इनके सामने खूबसूरत बना के पेश करूंगा इस दुनिया को, दुनिया को खूबसूरत बना के पेश करूंगा, हमेशा हमेशा इसमें रहना है, ये खूबसूरती है, यहीं के लिए तो पैदा हो, जो मजे कर रहे हैं कर लो, जो मजे कर रहे हैं कर लो, अरे पैसा कमाओ, छोड़ो हलाल हराम किसे कहते हैं, घर कैसे बनाओ, घर बनाओ बड़े मजबूत घर बनाओ, हमेशा हमेशा जिंदा रहोगे, ऐसे घर बनाओ, औलादे फखर पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद ये मत देखो कि हलाल कमा रहे हलाल या हराम, कमाएं कमाने की तरफ, यानी आप दुनिया को खूबसूरत बना बना के पेश करूंगा। और उसके बाद चूंकि तूने मुझे बहकाया है, अब मैं भी उनके सामने जमीन पर गुनाहों को सजा कर पेश करूंगा और उन सबको गुमराह करूंगा, मौला कहना फरमा रहे। हालांकि ये उसने बिल्कुल अटकल बच्चू कहा, यानी जिसको आप कहते हैं खुद ही मामले की वजाहत की, अटकल बच्चू को क्या कहते हैं, गलत गुमान की बिना पर अंधेरे में तीर चलाना, ये गलत गुमान था उसका, अंधेरे में तीर चलाया था उसने, तुम्हें क्या मालूम, अभी रुक जाओ, अभी तो इंसान आएगा, आने के बाद वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद देखेंगे आए तुम बहका सकते हो नहीं बहका सकते, तुमने इतना बड़ा दावा कर दिया अल्लाह से कि मैं अजमईन लाअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सबको गुमराह करूंगा, कहा कि ये अंधेरे में तीर चलाया था शैतान ने, अंधेरे में तीर चलाया था। लेकिन फरसाने रऊनत जो तकब्बुर का शिकार हो, फिरौनियत का शिकार हो, लिफ्ट ही नहीं कराते, हमेशा इंतजार करते पहले कोई और सलाम करे, हम महफिल में दाखिल हुए, हम बड़े हैं भाई, आप सलाम करें, आप छोटे, रऊनत। अल्लाह के बंदो, इंशाल्लाह आपने सुना है दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, हो नहीं सका कि रसूलुल्लाह पर कोई सलाम में शपथ लेके गया, एक दफा नहीं हुआ, आपने भी 63 साल नहीं गुजारी, एक दफा नहीं हुआ कि कोई सलाम में आपसे शपथ ले गया, हमेशा इमाम ने सलाम किया, हमेशा रसूल सलाम किया, छोटा था बड़ा था, गरीब था अमीर था, जो था काला था गोरा था, रसूलुल्लाह ने हमेशा सलाम में पहल किया, रसूलुल्लाह हमेशा सलाम में पहल किया। तो कहते हैं जो रऊनत के शिकार होते हैं ना, लेकिन फरसंदाने रऊनत, बरादराने असबियत और शह सवराने गुरूर और जाहिलियत, ये तीन कैटेगरीज इमाम ने बयान की हैं। रऊनत जिनकी आसान जबान में कहते हैं गर्दन में सरिया होता है, झुकते ही नहीं, झुकते ही नहीं, साहिबाने रऊनत, फरजंदाने रऊनत, बरादराने असबियत, तासब दिखाना किसी भी बुनियाद पर, अमीर गरीब पढ़ा लिखा जाहिल, रंग फैमिली माल दौलत, कोई भी तासुब का सबब बने, और शह सवराने गुरूर जाहिलियत, जाहिल भी बेचारा जो है ना वो भी इल्म होने की बुनियाद पर। तो इसने इस बात को, इन लोगों ने इसकी बात को सच कर दिखाया, यहां तक कि जब तुम में से सरकश और मुजूर लोग इसके फर्मा बरदार हो गए और तुम्हारे बारे में उसकी हवस और तमा कवी हो गई और सूरत हाल पर्दे खिफा से निकलकर खुल्लम खुल्ला सामने आ गई, तो उसका पूरा पूरा तसल्लुत तुम पर हो गया, हमने तुम्हें अपना बंदा बनाया था, हमारा तसल्लुत होना चाहिए था तुम पर शैतान मुसल्लत हो गया, और वो अपने लश्कर और सिपा को लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ाया, उसे उम्मीद हो गई ना, ये तो मैंने कंट्रोल कर लिया, जिसे अल्लाह ने पैदा किया, अदम से वजूद में आया, खूबसूरत को वजूद दिया, मुसलमान माशरे में जिसको पैदा किया, शिया अली का शिया ने अली भी बनाया, हर चीज पूछे बगैर बनाई, कितनी इतनी सारी नेमतें दी, अब तो अंडरस्टूड था कि जिसने इतनी सारी नेमतें दी हम तो उसी के पीछे चलेंगे, हम तो उसी की बात मानेंगे, उल्टा हो गया, जो नजर भी नहीं आता दुश्मन भी अल्लाह का, उसने हमको अगवा कर लिया, उसने हमको अगवा कर लिया, और सूरत हाल पर्दे खफा से निकलकर खुल्लम खुल्ला सामने आ गई, उसने पूरा पूरा तसल्लुत तुम पर हो गया और वो अपने लश्कर और सिपाह को लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ाया और उन्होंने तुम्हें जिल्लत के गारों में धकेल दिया और कत्ल खून के भागों में ला गिराया और घाव पर घाव लगाकर तुम्हें कुचल दिया, तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारी आंखों में नेजे, گڑوں کر تمہیں گلے کاٹ, تمہارے گلے کاٹ کر تمہارے نتھنوں کو پارا پارا کر کر تمہارے ایک ایک جوڑ بند کو توڑ توڑ کر تمہاری ناک پر غلبہ تسلط کی نکیلیں ڈال کر تمہیں اس آگ کی طرف کھینچ لیا جاتا ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری حالت کی کیا ہے اس دن. یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں سالم لے کے جا رہا ہے. جب تم اس کے عبد بن گئے اس کو سمجھنے کے لیے, تھوڑا سا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے جو آپ پر یہاں مسلط ہوتے ہیں نا دنیا میں, جو آپ پر مسلط ہو جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کسی غلام ہو جائیں گے تو وہ کسی ایک آدھ حکم کے اوپر اپنی جو غلامی تم سے چاہتا ہے کسی ایک آدھ امر ایک آدھ حکم کے اوپر بس اکتفا کرے گا؟ نہیں. دنیا کے حکمران انسان کو ذلیل سے ذلیل کرتے چلے جاتے ہیں. بن کے تو دیکھو ایک بار غلام, تم غلام بن کر دیکھو پھر دیکھو کرتے کیا ہے تمہارے ساتھ. کسی ایک موضوع پر قبول کر لو, یعنی پیٹرول کی قیمتوں کو قبول کر لیا, اچھا بجلی کو چھوڑ دیں گے تمہیں کیا؟ نہیں بجلی کو قبول کر لیا, گیس میں چھوڑ دیں گے تمہیں کیا؟ نہیں ان چیزوں کو قبول کر لیا, ارے وہ نیا ٹیکس لگا دیں کسی موضوع کے اوپر. آہستہ آہستہ کہیں گے چلتے بہت ہو, پہلے تو نے گاڑی بہت چلاتے ہو, ابھی کہیں گے چلتے بہت ہو, یار اتنا چلتے ہو روڈ کا ٹیکس دو تم, چلتے بہت ہو, اچھا دو بھائی لے لو. یعنی اگر آپ غلامی میں جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کسی جگہ پہ جا کے ہمارا آقا ہم پر حکمران ہم پر مسلط ہو, کسی جگہ پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے, نہیں ہوتا. اس غلامی میں اینڈ نہیں ہوتا. تم نے شیطان کے حوالے کیا ہے, کیا سمجھ رہے ہو؟ بس یہ کافی ہے کہ تم نے غرور ایک صفت ہے جو پیدا کر لی ہے. اوکے اچھا تم میں جب وہ تعصب آ گیا خالی ایک صفت, اوکے بالکل نہیں, وہ تمہیں جب تک بالکل ریزہ ریزہ نہیں کر دے گا, ہر لحاظ سے تمہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کر دے گا, وہ راضی نہیں ہوگا. یہ شیطان ہے, یہ اس کی مثالیں دے رہا ہے تمہیں. تمہیں کچل کے رکھ دیا, ناکیں ناک توڑ دی تمہاری, آنکھوں میں تمہارے گاڑ دیا, کان تمہارے یوں کر دیے, منہ تمہارا یہ حال کر دیا. یہ شیطان ہے, یہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے تمہارے, خدا کی آنکھوں کے سامنے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے خدا کے سامنے. جوڑ بند تمہاری ناک البا دسل اس کے اس آگ کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی ہم نے اس کے لیے تیار کی تھی آگ, وہ کہہ رہا اکیلے نہیں جاؤں گا, اب جو لوگ میری دنیا میں اتباع کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں سب کو لے کے جاؤں گا, وہ تم سب کو اس آگ کی طرف لے کے آ رہا ہے. اسی طرح ان دشمنوں سے جس سے جن سے کھلم کھلا تم سے مخالفت ہے اور جن کے مقابلے کے لیے تم فوجی جمع کرتے رہے ہو, زیادہ پڑھ چڑھ کر وہ تمہارے دین کو مجروح کرنے والا اور دنیا میں تمہارے لیے فتنہ فساد کے چولہے بھڑکانے والا ہے, لہذا تمہیں لازم ہے اپنے جوش و غضب کا پورا مرکز اسے قرار دو. اگر غصہ اتارنا ہے نا آپس میں نہیں, اگر بڑا جوش ہے نا آپس میں نہیں, اپنے ہی ماتحتوں پہ غصہ اتارے دے رہے ہیں, اپنے نوکروں پہ غصہ اتارے دے رہے ہیں, جذبات ہیں تو سارے اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, غصہ ہے تو سارا فیملی کے لیے ہی ہے, آپس میں نہیں بھائی. اگر کوئی چیز ہے جوش و غضب کا مرکز اسے قرار دو اور پوری کوشش اس کے خلاف صرف کرو, کیونکہ اس نے شروع ہی میں تمہاری اصل آدم پر فخر کیا نہیں یعنی الٹا کہ تمہارے حسب قدر منزلت پر حرف رکھا, تمہارے نسل اصل و تینت پر تان کیا, اپنے سواروں کو لے کر تم پر حورش کی اور اپنے پیادوں کو لے کر تمہارے راستے کا قصف کیا, وہ ہر جگہ تمہیں شکار کرتا ہے, تمہاری انگلی کی ایک پور پور چوٹے لگاتا ہے, نہ کسی ہیلے تدبیر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے, اس کی روک تھام نہیں کر سکتے, در حال کہ تم رسوائی بھور تنگی اور زیب کے دائرے موت کے میدان مصیبت کی مصیبت بلا کی جولان گاہ میں ہو, تمہیں لازم ہے اپنے دلوں میں چھپی ہوئی عصبیت کی آگ اور جاہلیت کے کینوں کو فروغ کرو, کیونکہ مسلمانوں میں غرور خود پسندی شیطان کا وسوسہ اندازی نخوت پسندی فتنہ انگیزی, یہ دو چیزیں یہاں پر امام نے متعارف کروائیں, کیونکہ مسلمان میں غرور خود پسندی شیطان کی وسوسہ اندازی نخوت فنا دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ, ایک انکساری ہے جس کو آپ کہتے ہیں فروتنی, اس کو آپ کہتے ہیں فروتنی, اور ایک توازو ہے, دو چیزیں, ایک انکساری ہے اور ایک توازو, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیطان کی ناک کو روڑ دیتی ہیں, دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شیطان کی ناک کو ربڑ دیتی ہیں اگر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں, اور یہی تمہیں ان دو چیزوں سے بچائیں گی بھی. کون سا والا؟ وہی غرور اور تکبر جو شیطان تم میں ڈالنا چاہتا ہے, اس کا اپوزٹ تواضع ہے، تکبر اور غرور کا اپوزٹ تواضع ہے. جھکاؤ اپنے آپ کو، جھکنا سیکھو اللہ کے آگے بھی انسانوں کے آگے بھی. تم جس اعتبار سے بھی بڑے ہوتے چلے جاؤ، اس بڑائی کو دنیا سے طلب مت کرو، اپنے سامنے والے سے حقوق مت مانگو. یہ تمہارا بڑا پن اگر ہو بھی رہے ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر ہو بھی رہے ہو، اپنا اور اللہ کا معاملہ رکھو. انسان سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ کیونکہ میں ایک بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں تو میری عزت اتنی ہونی چاہیے، کیونکہ میں ایک بہت اچھا پڑھنے والا ہو گیا ہوں تو میرے پیسے اتنے ہونے چاہیے. یہ جو مسائل ہیں نا، یہ تمہیں شیطان، اس کے مقابلے میں تواضع ہے. منکسر مزاج، انکساری، اس کے مقابلے میں اللہ کے آگے اور انسانوں سے جھک کے ملنا ہے. جھک کے ملنا یہ عجیب سی ایک صفت ہے. جیسے میں نے کہا سلام میں پہل، خود بخود غرور ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں، آپ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں. آج کی آخری بات ہے، داخل ہوئے جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، توڑ دیتا غرور کو. نہیں، میرا مقام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر میں آیا ہوں، بہت سارے لوگ اٹھے اور جا کے مجھے وہاں سے لے کر آئیں، پورے مجمع کو چیرتے ہوئے یہاں لا کے بیٹھے. اچھا رسول اللہ جب داخل ہوئے، جہاں موقع ملا بیٹھ گئے. اہل بیت کے لیے معروف ہے کہ اگر محفل بھری ہوئی ہے، جگہ نہیں ہے، تو جہاں چپلیں رکھی ہیں بیٹھ کے. رسول اللہ کے لیے معروف ہے. بلکہ عجیب، کوئی بندہ پہلی مرتبہ مدینے کی مسجد میں آیا اور اسے نہیں پتا، ملنے رسول سے آیا اور اسے نہیں پتا. اور مسجد میں بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اوپر ممبر محراب ایسی جگہ کے جہاں بیٹھے ہوئے ہو. آگے پوچھ رہا ہے ایوکم الرسول، یعنی سارے تم ایک ہی لباس میں ایک ہی جیسے ہو، تم میں سے رسول کون ہے؟ بھائی وہ بیٹھے ہیں وہ. اچھا اچھا، کیوں؟ کیونکہ گزشتہ قوموں میں جو برتری تھی وہ تو عجیب انداز تھا. چودھری بنا کے پیش کیا بھائی انبیاء کو، چودھری صاحب سردار بنا کے پیش کیا. یہاں پر بھی جو لفظ سردار آ گیا ہے وہ سربدار تھا، یعنی جو ہمیشہ جھکنے اور کٹنے کے لیے تیار ہے اسے سردار کہتے تھے، وہ سر کے جو دار پر ہو. یہاں پہ سردار صاحب کا مطلب یہ لیا کہ بٹھانے ہی ان پر ہے. معذرت صاحب سے سید کا مطلب یہی تھا، سید بھی انہی کو کہا کرتے تھے کہ جائے تواضع رکھتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، احترام لیتے نہیں تھے، احترام دیتے تھے. پھر جو دنیا کرے کرے، مطالبہ نہیں کرتے تھے. مطالبہ جہنم میں لے کے جاتا ہے کسی بھی چیز کا. ایوکم الرسول، آپ رسول کون ہیں؟ بڑی مشکل سے پتہ چلتا تھا کہ اچھا رسول یہ بیٹھے آپ کے محفل میں. اعتراض نہیں ہوا آپ پہ، ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے، لیکن کم سے کم جب آپ نظر آئیں تو آپ کے ساتھ نور ہونا چاہیے. بھائی نہیں ہے رسول کے ساتھ نور، یہی ذات ہے سادی سی. نہیں، آپ کے ساتھ تو جب آپ بازار میں نکلیں تو فرشتوں کو ہونا چاہیے. قرآن کی آیت، آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے تو ہم آپ کو مان لیتے. رسول اللہ، کوئی فرشتے میرے ساتھ نہیں ہیں، میں ماننا ہے تو مانو. نہ نور نکل رہا ہے نہ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ بازار میں گھومتے ہیں، اس طرح سے بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں. بھائی آپ کو تو گزشتہ جو ہمارے انبیاء تھے، یہ غلط تصور جو ان کے پاس تھا اپنے انبیاء کے لیے، لگتا تھا کہ وہ تو محلوں سے نکلتے ہی نہیں ہے، وہ تو مسجدوں سے نکلتے ہی نہیں ہے، وہ تو عبادت گاہوں سے نکلتے ہی نہیں ہے. مقدس لوگ تو وہ ہوتے ہیں، احترام تو ان کو ہونا چاہیے جنہیں عام انسان نہ ڈھونڈ پائے، عام انسان نہ دیکھ پائے. شیعوں کی مذہبی سیلیبریٹیز، شیعوں کی مذہبی سیلیبریٹی، کیسے ہو سکتا ہے میں عام مسجد میں بغیر بلائے آ جاؤں، ایسی جماعت میں آ جاؤں؟ آپ کو پتہ نہیں میری عزت کم ہو جائے گی. یا اللہ، یہ تھوڑا بہت تو رسول سے، تھوڑا بہت تو اہل بیت سے، تھوڑا بہت تو کچھ لینا تھا کہ وہاں پر مولا کائنات پر خلافت چھیننے کا یہ چند الزامات تھے ان میں سے یہی تھا. جہاں کہا کہ آپ نے دشمن بہت مارے ہیں، وہیں آپ مذاق بہت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ بازاروں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، آپ کو ہر وقت جو ہے نا وہ بس لوگوں کی فکر رہتی ہے. آپ کیا کریں گے؟ گورنمنٹ چلانے کے لیے تو ایک آدمی ہونا چاہیے بڑا. کوئی بارہ جو تصورات ہیں نا، ان کو اگر انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام نے اگر شیطان کی ناک رگڑی ہے نا، تو تو وہ اسی طرح سے رگڑے گی. اور اگر ہم بھی انشاءاللہ اس معاشرے کے اندر خدائی نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں, فرد کی تبدیلی جو انشاءاللہ معاشرے کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے. فی الحال بات کو یہاں پر روکتے ہیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل یہیں سے اپنی بات مولائے کائنات کی بات کو آگے بڑھائیں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر.